بسم الله الرحمن الرحيم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، ارشاد فرمایا البادئ بالسلام، سلام کی ابتدا کرنے والا، بریء من الکبر، تکبر سے پاک ہے۔ اب کیا مطلب سلام کی ابتدا کرنے والا؟ پہلا مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ آتے جاتے دو افراد آپس کے اندر ملے، یہ دونوں افراد حیثیت کے اعتبار سے برابر برابر ہے۔ مثلا دونوں افراد سواری کے اوپر ہے، دونوں افراد یا تو پیدل ہیں، گویا کہ دونوں کا مقام، مرتبہ، حیثیت برابر برابر ہے۔ اب ان دونوں میں سے جس نے بھی ابتدا کی، وہ ابتدا کرنے والے کے لیے یہ فضیلت ہے کہ اس کا دل تکبر سے پاک ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ سلام کے متعلق ایک بات یہ بھی ہے کہ دو آدمی آپس میں ناراض ہے، دونوں میں ناراضگی چلتی رہتی ہے، اب آمنے سامنے ہو گئے، تو جس نے بھی سلام کرنے کے اندر ابتدا کی، وہ آدمی اس حدیث کا مصداق ہے، بریء من الکبر، کہ وہ آدمی تکبر سے پاک ہے۔ تو دو آدمی کے درمیان جھگڑا، ناراضگی رہتی ہے، اور ان دو میں سے جس نے بھی ابتدا کی، تو اس کو بریء من الکبر کہا جائے گا۔ سلام کے اندر، یعنی سلام کرنے میں اور سلام کا جواب دینے میں، جمع کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے۔ چاہے سلام کرنے والا یا جس کو سلام کیا جائے وہ ایک آدمی ہو، تو بھی جمع کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے۔ ساتھ میں جو ملائکہ ہوتے ہیں، ان ملائکہ کو سلام والی نیت میں شامل کر لے گئے، اسی لیے کہ دو حفظہ فرشتے ہوں گے، دوسرے فرشتے ہوں گے، ان کو نیت میں شامل کر لے گئے۔ کوئی آدمی کھلم کھلا خلاف شرع کام کرتا ہو، ایسے آدمی نے اگر سلام کیا یا ایسے آدمی کو دیکھ لیا، تو سلام کا وہ مستحق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے یہی ثابت ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی جس نے لال کپڑے پہن رکھے تھے، اس نے سلام کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، چونکہ پورا لال کپڑا اس کو پسند نہیں کیا گیا، اور اس نے اس طرح کا کپڑا پہن رکھا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب نہیں دیا۔ تو اس طرح کھلم کھلا کسی برائی میں مبتلا آدمی کو اگر آپ سلام نہیں کریں گے، اس میں ایک طرح کی ایک تنبیہ ہو جائے گی کہ تیرا فسق و فجور، تیرا علانیہ طور پر یہ برا کام کرنا، اسی لیے ہم تجھے تنبیہن سلام نہیں کرتے ہیں یا ایک جواب نہیں دیتے ہیں۔ جی، استیذان، اسلام کی حسن معاشرت کی یہ تعلیم ہے. کیونکہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے مکان میں جانے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے, تو بلا اجازت کسی کے گھر کے اندر نہ جاوے. سامنے والا آدمی پتہ نہیں کس حال کے اندر ہو, اسی لیے جس کسی کے گھر کے اندر جاوے اجازت لے کر کے جانا چاہیے. یہ لفظ اذنن سے مشتق ہے, باب استفعال میں لے گئے, اس لیے معنی ہوگا اجازت طلب کرنا, اور اذن کے معنی آتے ہیں علم اور اطلاع کے, یعنی کہ آپ کے کسی کے یہاں پہنچنے کی اطلاع دے کر کے مکان میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرنا, اس کو استیذان کہا جاتا ہے. استیذان کا ایک شعبہ پردہ بھی ہے, اس لیے کہ اگر جس کے آپ جاتے ہو عورتیں ہیں بلا اجازت گھر میں گھس گئے تو بے پردگی ہو جائے گی, تو استیذان کے ساتھ جانے میں پردے کا اہتمام بھی ہے. اسی طرح اگر مرد ہی مرد ہو تو بھی وہ مرد کبھی ناقص کپڑے میں ہو, اعضائے ستر کھلے ہوئے ہو اور اس حال کے اندر تم اندر چلے گئے تو بھی بے پردگی ہو جائے گی, مرد کے نہ دیکھنے کے اعضا کی طرف نظر ہو جائے گی. اسی لیے شریعت نے استیذان کو مشروع کیا, یہ نہایت پیارا حکم ہے, بہت اچھی چیز ہے. قرآن میں ارشاد ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم. حتی تستأنسوا, تستأنسوا سے مراد ہے اجازت طلب کرنے کے, یعنی جب تم کسی کے گھر کے اندر جاؤ تو پہلے اجازت طلب کرو. اب آیت میں دو حکم ہیں, تستأنسوا اور تسلموا. تو بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ کسی کے گھر جاوے تو سب سے پہلے السلام علیکم کی آواز لگاوے, اس کے بعد مکان میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرے. دوسرا قول یہ ہے کہ پہلے آواز دے کر کے اجازت طلب کرے کہ میں مکان میں آنا چاہتا ہوں اور پھر سلام کرے. نمبر تین, جن کے گھر پر آپ پہنچے ہیں اس گھر والے پر آپ کی نظر پڑ گئی یا گھر والے نے آپ کو دیکھ لیا, تو اس صورت کے اندر پہلے سلام کرو پھر اجازت طلب کرو, اور اگر گھر والے کے اوپر نظر نہیں پڑی ہے تو پھر پہلے اجازت طلب کرو بعد میں سلام کرو. تو تیسرے قول میں تفصیل ہے, اگر گھر والے کو دیکھ لیا, گھر والے کی آپ پر نظر پڑ گئی, تو پھر اس صورت میں پہلے سلام کرو اور پھر اجازت طلب کرو, اور اگر نظر نہیں پڑی ہے تو پہلے اجازت طلب کرو بعد میں سلام کرنا چاہیے. استیذان کی مختلف شکلیں ہیں. ایک شکل تو معروف ہے کہ آدمی زبان سے پوچھ لے کہ بھئی میں آپ کے گھر میں آ سکتا ہوں. نمبر دو, ڈور بیل بجانا, یہ بھی استیذان کے قائم مقام ہے. کسی کے مکان پر جا کر گھنٹی بجائی آپ نے, کسی کے مکان کے دروازے کو جا کر کے آپ نے کھٹکھٹا دیا, یہ بھی استیذان ہے. کسی کے یہاں جا کر کے آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ بھیج دیا کہ یہ شخص آپ کو ملنے کے لیے آیا ہے, یعنی آپ نے اپنا کارڈ بھیج دیا, یہ بھی استیذان کی ایک شکل ہے. تین مرتبہ اجازت طلب کرنے کے بعد بھی اگر کوئی جواب نہ ملے تو واپس چلے جاوے، ذالکم خیر لکم، اس میں بڑی بہتر بات ہے۔ اس صورت کے اندر آدمی کو رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے تین مرتبہ اجازت طلب کی پھر بھی مجھے اجازت نہیں دی گئی۔ اب اجازت نہ دینے کی دو شکل ہے، یا تو اندر سے صراحتاً جواب مل گیا کہ بھئی ابھی موقع نہیں ہے، آپ بعد میں تشریف لائیے، یا یہ کہ کوئی جواب ہی نہیں ملا۔ یہ دونوں شکل ہے عدم اجازت کی۔ تو دونوں شکل کے اندر آدمی ناراض بھی نہ ہوئے، شکوا شکایت بھی نہ ہوئے، عداوت اور دشمنی بھی نہ ہوئے اور واپس چلا جائے۔ یہ جو تین مرتبہ سلام کا حکم دیا گیا تو اس میں ہے، ایک سلام تعارف کے لیے ہے، آنے والا اپنا گویا تعارف کرا رہا ہے، دوسرا سلام برائے طلب اجازت ہے کہ بھئی آپ جو پہنچے ہو تو آپ کون ہو، اجازت دینے کے قابل ہو کہ نہیں ہو، اور تیسرا جو سلام ہوتا ہے وہ اندر مکان میں داخل ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ تین مرتبہ سلام کرنے کی حکمت بیان کی جاتی ہے۔ جی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پاس آئے، آنے کے بعد فرمانے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں حضرت عمر کے پاس جاؤں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاوا بھیجا، فَأَتَيْتُ بَابَهُ، تو ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے مکان کے دروازے کے اوپر پہنچ گیا، تین مرتبہ میں نے سلام کیا لیکن اندر سے مجھے کوئی جواب نہیں ملا تو میں واپس نکل گیا، بات ختم ہو گئی۔ بلایا، گئے، تین مرتبہ سلام کیا، اجازت نہیں ملی، واپس چلے گئے۔ پھر بعد میں حضرت عمر نے پوچھا، ما منعک، ابو موسیٰ آپ کو ہمارے پاس آنے میں کیا رکاوٹ ہے، کیوں آتے نہیں ہو آپ ہمارے پاس؟ فقلتو، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں آپ کے دروازے پر حاضر ہوا تھا، تین مرتبہ میں نے آپ کے دروازے پر سلام کیا لیکن گھر والوں نے مجھے جواب نہیں دیا تو میں واپس آ گیا، اور میرے واپس آنے کے لیے میرے سامنے حدیث ہے کہ مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی اجازت طلب کرے تین مرتبہ اور اس کو اجازت نہ دی جاوے تو اس کو چاہیے کہ واپس لوٹ جاوے۔ اسی لیے میں نے تو عین حدیث پر عمل کیا، میں گھر پہ آیا تھا، تین مرتبہ اجازت مانگی، جواب نہیں ملا تو میں نے حضور کے ارشاد عالی پر عمل کرتے ہوئے واپسی کر لی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ جو ابھی تم نے حضور کی حدیث سنائی نے، اقیم علیہ البینہ، یہ حضور کا فرمان ہے اس پر تم کوئی گواہ پیش کرو. حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کہا یہ جو حضور کی حدیث تم نے مجھے سنائی یہ حدیث ہونے کے اوپر کوئی مجھے گواہ پیش کرو. سوال یہ ہے کہ یہ گواہ حضرت عمر نے کیوں مانگے, کس مقصد سے مانگے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے؟ نمبر ایک, خلافت راشدہ کے زمانے میں جب اسلام پھیلنے لگا, حجم میں بھی عام ہونے لگا, تو لوگوں نے کثرت سے احادیث بیان کرنا شروع کر دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور احتیاط احتیاطی تدبیر کے یہ ایک ترتیب بنائی کہ بھائی جو آدمی بھی کہے کہ یہ حدیث ہے تو کہا اس کو پوچھتے کہ تیرے پاس کوئی گواہ ہے کہ تم نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی, ایسی ہے کوئی بات دلیل گواہ تمہارے پاس؟ یہ مطالبہ کرتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل مبنی بر احتیاط ہے بعد کے دور میں مکثرین حدیث کی وجہ سے. نمبر دو, بادشاہ, امیر, خلفاء, ان لوگوں کے حکم کو ماننے کے اندر لوگ تہاون, سستی, غفلت نہ برتے, اس لیے حضرت عمر نے یہ حکم دیا. کیسے؟ کہ حضرت ابو موسیٰ تو مخلص آدمی, یہ تو گئے تھے حضرت عمر کے مکان پر, حضرت عمر نے بلایا, ابو موسیٰ گئے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور آدمی کو حضرت عمر بلاوے اور وہ جاوے ہی نہیں, بعد میں بہانہ کرے حضرت میں تو آیا تھا کوئی نے دروازہ ہی نہیں کھولا. تو آئندہ اس طرح امیر اور خلیفہ کے حکم کو پورا کرنے میں لوگ تہاون اور سستی نہ برتنے لگے, کہیں اس طرح کی حدیث کو آڑ بنا کر کے کہ آپ نے بلایا تھا, میں تو آیا تھا, دروازہ نہیں کھلا, میں کیا کروں, میں چلا گیا, حالانکہ وہ گیا ہی نہیں تھا اور جانا ہی نہیں تھا, لیکن اپنی بہانے کو مضبوط کرنے کے لیے وہ حدیث کا آسرا لے ہوئے. تو ایسے لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اقم علیہ البینہ, تاکہ لوگ آئندہ اس طرح کی باتوں کو آڑ بنا کر کے تہاون نہ کرے. باقی ایک آدمی سے نقل کی ہوئی حدیث, وہ بھی صحابہ کرام کے مجمع سے حاصل کی ہوئی حدیث, اس کے بارے میں مقبول ہونے میں کوئی شک نہیں, اور وہ بھی نقل کرنے والے ابو موسیٰ جیسے مضبوط ترین آدمی ہوئے. تو اب گواہ کی بات آئی, تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان نکلے کہ بھئی امیر المومنین نے مجھ سے گواہ مانگا ہے, اور وہاں تو کوڑا تیار رہتا تھا حضرت عمر کے یہاں. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری گئے تو ایک جگہ پر حضرت ابو سعید خدری اور دوسرے کچھ احباب بیٹھے ہوئے تھے. جا کر کے حضرت ابو موسیٰ نے اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا, بھائی میری مدد کرو, حضرت عمر گواہ مانگ رہے ہیں, تم میں کوئی ہے جنہوں نے استأذن احدکم ثلاثا فلم یؤذن له فلیرجع یہ ارشاد حضور کی زبان مبارک سے سنا ہو, کوئی ہے ایسا تو آوے میرے ساتھ, امیر المومنین کو گواہی دے وے, ورنہ وہاں تو کوڑا ہے. اس طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جا کر وہ مجلس میں ساتھیوں کو کہا. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فقمت معہ, میں خود کھڑا ہو گیا, سارے مجمع میں لوگوں بیٹھوں میں سے میں خود کھڑا ہو گیا, چلو میں آتا ہوں آپ کی گواہی دینے کے واسطے. کہ ایسے بھی حضرت ابو موسیٰ اپنی جگہ پر مضبوط آدمی, اور مزید حضرت ابو سعید جیسے جلیل القدر صحابی, ان کے ساتھ شہادت دینے کے لیے چلے گئے, इसलिए इनकी बावत स्टील हो गई, निहायत मजबूत बात हो गई। तो कहा मैं हजरत उमर के पास गया और मैंने जाकर के हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात की गवाही दे दी। जी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़्नुका अलैया, मेरी तरफ से तुमको इजाज़त है, हे अब्दुल्लाह इब्न मसूद, मेरी तरफ से तुमको इजाज़त है, अंतर फ़ाल हिजाब, ये के पर्दा उठाओ, मेरी आवाज़ को सुनो। दरअसल हदीस का पस मंज़र क्या है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान पर भी अगर किसी को जाना हो तो इजाज़त लेकर के जाने का, बल्कि उम्महातुल मोमिनीन ही से तो इजाज़त का मसला शुरू हुआ था कि हज़रत उमर ने दरख्वास्त की कि हुज़ूर आपकी यहाँ हर कसो नाकस आया करते हैं और आने वालों की नज़र पड़ती है उम्महातुल मोमिनीन पर, इसीलिए हिजाब इस्तेज़ान ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो हुज़ूर के घर में भी वही मसला है, जाकर के इजाज़त तलब करने की और फिर नबी के घर में दाखिल होने का। लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी इजाज़त इनायत फरमा रखी थी, ख़ास इजाज़त हुज़ूर ने उनको इनायत फरमा रखी थी कि तुमको मेरे घर में आने के लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। कब इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं? नंबर एक, अंतर फ़ाल हिजाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुतहरात के जितने मकानात थे उनके ऊपर चटाई का पर्दा पड़ा रहता था। हिजाब का माना चटाई का पर्दा पड़ा रहता था। तो कहा कि अगर ये पर्दा उठा हुआ है तो फिर अब्दुल्लाह इब्ने मसूद को अंदर आने के लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, वो आ सकते हैं। वह अंतस्मा सिवादी, सिवाद के माने आते हैं आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू करना, और ये कि इब्ने मसूद तुम सुनो कि मेरी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, मैं किसी से आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा हूँ, तो भी तुमको अंदर आ जाने का। बाज़ मरतबा आदमी ये देखता है ना कि इनसे आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे हैं, इनकी कोई प्राइवेट बात चल रही है, तो अभी मुझे नहीं जाने का, अभी मुझे दूर रहने का। तो जब दो आदमी के दरमियान में आहिस्ता गुफ्तगू हो रही हो तो उसका मतलब ये कि जाने का नहीं। तो हुज़ूर ने इब्ने मसूद को क्या फरमाया था कि तुम ये सुनो भी कि मैं किसी से आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा हूँ, तो अभी तुमको मकान के अंदर आ जाने का। इस कदर आपने उनको इजाज़त इनायत फरमाई थी। पर्दा उठा हुआ हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर मौजूद हो, चाहे घर में खुफिया बात चल रही हो, तब भी अब्दुल्लाह इब्ने मसूद मकान के अंदर जा सकते हैं। ये उनके लिए मकान में आने की खुसूसी इजाज़त और इजाज़त पर मुबालगे की दलील है। हत्ता अनहा को, यहाँ तक के मैं तुमको मना न करूँ, यहाँ तक के मैं तुमको मना न करूँ। क्या मतलब? यानी अगर किसी वक्त पर तुमको अंदर आने न देना है तो मैं खुद मना कर दूँगा कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद अभी मत आइयो, इस वक्त मत आइयो, फुला वक्त मत आइयो, मैं खुद तुमको मना कर दूँगा, तब नहीं आने का। और औरतें जब मौजूद हो तब नहीं आने का, बाकी तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, आ जाया करो। जी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
یہ واقعہ پیچھے بہت لمبا گزرا ہے معجزات میں. یہاں تو سلام کے متعلق ایک جز کا تذکرہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا, قرض کی ادائیگی کا مسئلہ لے کر کے. ان کے والد حضرت عبداللہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے اور بہت بڑا قرضہ ان کے والد نے چھوڑا تھا. یہودی قرض خواہ بڑی سختی سے مطالبہ بھی کرتے تھے. تو حضرت جابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ حضور آپ جو ہے کچھ ان یہودی قرض خواہوں کو بات کرو, میرے لیے آسانی ہو جائے. وہ پھر حضور میں آ کر کے کھجور جو توڑی گئی تھی وہاں برکت کی دعا فرمائی تھی, سارا قرضہ ادا ہو گیا تھا. وہ واقعہ تو کہا کہ فدققت البابا, میں اصل حضور کے گھر پہنچا تھا وہی قرض والی تکلیف کا مسئلہ لے کر کے. تو میں نے جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا. فقال من ذا, حضور نے پوچھا کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ, تو حضرت جابر نے باہر سے کہا آنا. یہ عام جواب ہے کسی کے یہاں جاوے اور پوچھے اندر سے کون, میں. یہ اس طریقے سے انسان نما بکری آئی ہے, اس طرح عام طور پر لوگ جواب دیتے ہیں آج کل. تو حضرت جابر نے جا کر کہا آنا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ڈبل آنا فرمایا. حضور نے فرمایا آنا آنا, گویا کہ حضور نے ان کے اس جواب کو ناپسند کیا کہ کیا آنا آنا کرتے ہو, بتلاؤ کون ہے, نام کے ساتھ بولو. جیسے کہ یہ بھی ایک ناراضگی کا انداز ہے, کسی کو کوئی بات تم پوچھو, اس نے کوئی جواب دیا, اس جواب آپ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے, تو اسی جواب کو آپ دوہرا دو تو ناراضگی کا اظہار ہو جائے گا. جیسے آپ نے پوچھا بھائی کیوں نہیں آئے تھے سبق میں, آنکھ لگ گئی تھی, آنکھ لگی آنکھ لگی, یہ اس طریقے سے ناراضگی کا انداز. تو اس طرح حضور نے تنبیہن انا انا دو مرتبہ ارشاد فرما کر کے ناراضگی کا اظہار فرمایا. شرح نے اس کی توضیح یوں بھی کی ہے کہ سوال کیا جاتا ہے حال معلوم کرنے کے واسطے, سوال کیا جاتا ہے ابہام کو ختم کرنے کے لیے کہ بھائی باہر آنے والا کون ہے, اپنا حال تو بتلاوے, شخصیت مبہم ہے تو بتلاوے کون ہے. اور انا کے ذریعے سے سوال کا مقصد ہی پورا نہیں ہوا, نہ آنے والی شخصیت پر سے ابہام دور ہوا, نہ آنے والی شخصیت کے احوال منکشف ہوئے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ آواز سے بھی انسان پہچان لیتا ہے کہ کون ہے, خاص کر کے وہ آدمی جو کثرت سے آتا جاتا ہو, اس کی آواز تو میں تو معلوم ہو جائے گی کہ فلاں صاحب ہے. تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لی, یہ ممکن ہے. لیکن پھر بھی حضور نے ناراضگی کا اظہار کیوں فرمایا؟ نمبر ایک, ادب کی تعلیم دینے کے لیے. جابر ادب سیکھو, نام سے اجازت لیا کرو, انا انا کہہ کر کے مت آواز دیا کرو. نمبر دو, دروازے کے اوپر جا کر حاضری کے ضابطے سکھانا تھا کہ جابر کسی کے یہاں جاوے تو اپنا پورا تعارف کرا کے اجازت مانگنے کی, خالی خالی میں نہیں کرتے رہنے کا. نمبر تین, حضرت جابر نے السلام کے ذریعے اجازت طلب نہیں کی بلکہ ڈائریکٹ دروازہ کھٹکھٹایا، اس کو حضور نے ناگوار فرمایا، یا انا کے لفظ کو ناگوار فرمایا، اسی لیے حضور نے جو ہے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے ان کو یہ تنبیہ فرمائی. یہی مسئلہ ٹیلی فون کا بھی ہے. لوگ فون کرے تو پہلے نام بتا دینے کا کہ بھائی میں کالو ابن لالو آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں اور مجھے فلاں کام ہے. اب تو لوگ نام بتلاتے نہیں اور بات کرنا شروع کر دیتے اور پہچانے نہیں گئے، اور آپ پوچھیں گے کہ بھائی کون ہے، نام تو بتائیے. لے مجھے نہیں پہچانتا تو، لے درسگاہ میں 4 سال ساتھ پڑھے اور اب پہچانتا نہیں ہے تو، ساتھ کھاتے تھے ساتھ لذیذ پہ جاتے تھے اور پہچانتا نہیں ہے تو. لوگ ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں. غلط طریقہ ہے، سیدھا نام بتلا دو کہ میں فلاں شخص ہوں. اب یہاں ایک ذیلی بات یہ ہے کہ تصوف کی دنیا میں بھی انا کا لفظ استعمال کرنا حضرات صوفیہ پسند نہیں کرتے ہیں، اور اس کو انانیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو وہاں کے بارے میں اتنی بات سمجھ لو، اگر کوئی آدمی بطور تکبر کے، بطور نفسانیت کے، میں اس طرح کرتا ہوں، میں یوں کر ڈالوں، میں یوں کر سکتا ہوں، وہ میں اور انا پسندیدہ نہیں ہے. باقی اگر کوئی آدمی واقعی اپنے فضائل کو صحیح مقصد کے لیے ظاہر کرنے کے لیے لفظ میں کو استعمال کرے تو کوئی برائی نہیں ہے. جیسے کہ کہہ رہے کہ بھائی میں نے الحمدللہ آج رات 2 بجے تک مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، تاکہ استاد کا دل خوش ہو. طالب علم کتنا محنتی ہے بیچارہ کہ رات 2 بجے تک مطالعے کی سعادت حاصل کی تھی، میں یہ عبارت پڑھنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں، باری ہو کے نہ ہو میں ہر وقت عبارت دیکھ کے لاتا ہوں، تیار ہوا کرتا ہوں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے اساتذہ کے لیے، کتنے محنتی طلبہ ہے کہ جو ہر وقت عبارت پڑھنے کے لیے تیار رہتے ہو. تو اس طرح واقعی فضیلت صحیح مقصد کے لیے ظاہر کرنے میں لفظ میں اگر کوئی استعمال کرے انا، تو وہ انانیت اور مکروہ اور ناپسندیدہ طریقہ نہیں ہے. چلو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکان میں داخل ہوا، تو مکان میں ایک پیالے میں دودھ رکھا ہوا تھا، تو حضور نے بہت محبت سے فرمایا اے اباہر جاؤ، صفا والوں کے پاس جاؤ، میرے پاس بلا کر کے لے آؤ. اصحاب صفا کے پاس جاؤ، میرے پاس ان کو بلا کر کے لے آؤ. اس طرح بگاڑ نہ ہوتا ہو تو نام میں ایسی تخفیف کر کے بولنے میں حرج نہیں ہے، یہ بھی ایک محبتی علامت ہے بگاڑ نہ ہوتا ہو. تاکہ بگاڑ ہوتا ہو تو تخفیف نہ کرے، جیسے بعض جگہ والے محمد کو کہتے اللہ محد، اس طریقے سے وہ مناسب نہیں ہے، لفظ محمد کی توہین ہے. باقی یہ ہیں کہ کوئی پیارے انداز کے اندر تخفیف کر دے وے تو جائز ہے. جاؤ صفا والوں کے پاس اور ان کو بلا کے میرے پاس لاؤ. دیکھو حضور اصحاب صفا کا کتنا خیال فرماتے تھے، گھر میں دودھ ہے تو کہو طالبان علوم نبوت کو بلا لو، وہ آ کر کے دودھ پی لیں گے. فدعوتہم فاتیتہم، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں گیا ان کے پاس، ان کو بلایا. فا فَأَقْبَلُوا تمام صفہ والے حضور کے مکان پر پہنچے. فَاسْتَأْذَنُوا انہوں نے دروازے پر رک کر کے اجازت طلب کی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی, پھر وہ لوگ مکان میں داخل ہوئے. حدیث سے اندازہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ ان ساتھیوں کے ساتھ واپس گئے نہیں ہوں گے, ان کو کہہ دیا کہ جاؤ حضور بلا رہے ہیں. اور جب یہ لوگ دروازے پر پہنچے تو حضرت ابو ہریرہ وہاں پر ساتھ میں نہیں تھے. ورنہ قاصد اگر ساتھ موجود ہو کہ باقاعدہ اس کو بلانے بھیجا گیا ہے تو پھر نئے سرے سے استیذان کی ضرورت نہیں ہے. بلایا جانا یہ اجازت کی دلیل ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اگر ساتھ گئے بھی ہو تو جانا بلا کے لانا اگر اس میں تھوڑا وقت لگ گیا تو پھر رک گئے اور بطور ادب بطور احتیاط اجازت طلب کی. چونکہ ہو سکتا ہے کہ اتنی دیر میں امہات المؤمنین سے کوئی آگے آئے ہو, حضور کے پاس آ گئے ہو, اسی لیے بھلے حضرت ابو ہریرہ کو بلانے بھیجا, لیکن احتیاط یہ ہے کہ جب سب کو لے کر کے گھر پر پہنچے تو دوبارہ اجازت طلب کر لے وے. خلاصہ کیا نکلا, قاصد اگر بلا کے فوراً آوے تو اجازت نہ لو تو چل جائے گا, احتیاطاً لے لے گئے. اور اگر قاصد کسی کو بلا کر کے لے کر جانے میں وقت لگ جائے تو ایسی صورت کے اندر اجازت لے لینا چاہیے. جی جدایتن کہتے ہیں ہرن کے بچے کو جو 6-7 مہینے کا ہوا ہو, نر ہو یا مادہ ہو. دگابیس کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی ککڑیوں کو. قلدہ ابن حنبل کہتے ہیں کہ صفوان ابن امیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں بھیجی, دودھ بھیجا اور بچہ بھیجا اور ککڑی بھیجی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے اعلیٰ حصے میں تھے, یعنی معلات میں, مکہ میں معلات ایک جگہ کا نام ہے, علاقہ مروہ سے باہر نکلتے ہیں وہ علاقہ معلات کہلاتا ہے, اعلی الوادی. اور ادھر کنگ فہد گیٹ سے باہر کی طرف نکلتے ہیں تو اسفل الوادی کہا جاتا ہے, اس کو مسفلا بھی کہتے ہیں اور ہمارے لوگ تشدید کے ساتھ مسفلا بولتے ہیں اس کو. تو وہ علاقہ نیچے والا علاقہ, اور بالکل اپوزٹ سائٹ میں مروہ کے باہر والا علاقہ یہ ہے آل الوادی, معلات کہلاتا ہے مکہ المکرمہ کا. قال راوی کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور میں نے سلام نہیں کیا, میں نے اجازت بھی نہیں مانگی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ واپس جاؤ, السلام علیکم کہو اور پھر اندر آؤ. دیکھو حضور نے واپس بھیجا قلدہ ابن حنبل کو, حضور نے واپس بھیجا بغیر اجازت بغیر سلام کے چلے گئے. یہ ہے عملی تنبیہ, عملاً تنبیہ کرنی چاہیے. اَدْخُلُوا میں آؤں میں حاضر ہوں, باقاعدہ پوچھ کے جانے کا, ایسے گھس نہیں جانے کا. جی
وَقَالَ رَبِّ أَنْزِلْ إِلَيَّ رَسُولًا
سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جاوے، بلایا جاوے کہ چلو استاد بلا رہے ہیں، معتمم صاحب بلا رہے ہیں، بلایا جاوے اور وہ قاصد کے ساتھ جاوے، مع الرسول کا معنی کیا؟ قاصد کے ساتھ جاوے، ایسی جگہ ممتعین آپ کی ذہانت کا امتحان لیتے ہیں کہ الرسول معرب لام ہے، کون سے رسول مراد ہے لکھو، تو پھر لوگ جو ہے چکرا جاتے ہیں اور القاب اور آداب کے ساتھ حضور کا نام لکھتے ہیں، اس طرح ذہن کی سطح جانچی جاتی ہے. تو معر رسول کا مطلب ہے قاصد، کہ اگر وہ قاصد ہی کے ساتھ گیا، فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ اِذْنٌ، تو یہ اجازت میں سمجھا جائے گا، اس کو اجازت کی دلیل سمجھا جائے گا. لیکن احتیاطاً اجازت لے لے ہوئے تو بہتر ہے. گویا کہ قاصد کو بلانے کے لیے بھیجنا یہ حکمن اجازت ہے. اور ایک روایت کے اندر رسول الرجل الى الرجل اذنه، کسی آدمی کا قاصد کسی آدمی کے پاس جاوے تو یہ اجازت کی دلیل سمجھی جائے گی. کسی آدمی کا قاصد کسی آدمی کے پاس بلانے کے لیے جاوے تو اجازت کی دلیل سمجھی جائے گی، پھر جا کر کی اجازت کی ضرورت نہیں. جی ذکیرا حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم کے کسی گھر والوں کے دروازے پر پہنچتے تھے تو دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہیں رہتے تھے تاکہ گھر والوں پر نظر نہ پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے یہاں تشریف لے جاتے تھے تو بالکل دروازے کے سامنے کھڑے نہیں رہتے تھے تاکہ گھر والوں پر نظر نہ پڑے، لیکن گھر کی داہنی طرف کھڑے رہتے یا بائیں طرف کھڑے رہتے اور جا کر کے حضور فرماتے السلام علیکم السلام علیکم. دیکھو یہ تکرار ضروری نہیں ہے، السلام علیکم السلام علیکم، یہ تو اجازت طلب کرنے کے وقت پر عام طور پر لوگوں کی عادت ہے کہ مقرر بولتے ہیں تاکہ گھر والوں کو اطلاع ہو جاوے اور اجازت دے دے وے، ورنہ کوئی لازمی امور مراد نہیں ہے اور دو مرتبہ بھی نہیں، تعدد مراد ہے. وذالک، اور حضور دائیں بائیں کیوں کھڑے رہتے تھے؟ مکان کے اس زمانے میں پردے نہیں تھے، مکانوں میں اس زمانے میں پردے نہیں تھے. صحابہ کرام کی غربت اتنی گنجائش کہاں کہ ہر آدمی اپنے مکان پر پردے لگا دے رہے، اس لیے حضور سائٹ پر کھڑے رہتے تھے، بلکہ اگر پردہ ہو تو بھی سامنے نہ کھڑے رہے، دروازہ ہو تو بھی سامنے کھڑے نہ رہے. اس لیے کہ جب آپ جا کر کے کھٹکھٹائیں گے دروازہ کھلے گا، اندر سے کوئی آ کر کے پردہ یا دروازہ کھولے گا اور آپ بالکل سامنے کھڑے ہوں گے تو ڈائریکٹ گھر میں نظر پہنچ جائے گی. اسی لیے پردہ اور دروازہ ہو تو بھی سائڈ پہ کھڑے رہنے کا، تاکہ جو ہے ایک دم سے مکان میں نظر نہ پڑ جاوے. اور حضرت انس کی حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ بابو ضیافہ میں ہیں. جی حضرت عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا, کیا حضور میں میری ممی کے پاس جاؤں تو بھی اجازت طلب کرو؟ میں نے میری امی, ہم دونوں رہتے ہیں, تو کیا امی کے پاس گھر میں جانا ہو تو بھی اجازت لینے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم, بالکل اپنی امی کے پاس جاوے تو بھی اجازت لینے کی. تو آدمی سائل کیا پوچھ رہے ہیں, انی معہا فی البیتی, میں تو امی کے ساتھ ہی گھر میں رہتا ہوں. کیا مطلب ان کے سوال کا؟ کہ اگر بیٹے کا اور ماں کا مکان الگ ہے اور بیٹا ماں کو ملنے جا رہا ہے تو اجازت لیوے تو ٹھیک ہے, میں تو ماں کے ساتھ ہی گھر میں رہتا ہوں تو بھی مجھے اجازت لینے کی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت طلب کرو ماں کے پاس بھی, یعنی گھر میں ساتھ رہتے ہو پھر بھی گھر میں جانے کے لیے ماں کی اجازت مانگو. تو آدمی کہنے لگے حضور میں تو میری ماں کا خادم ہوں. کیا مطلب خادم ہوں؟ کام کاج کے لیے بار بار جانا آنا پڑتا ہے. ماں نے کہا بیٹا جاؤ پریشر کی دوا لے آؤ, تو میں پریشر کی دوا لے کے آتا ہوں. پھر ماں نے کہا ماں بیٹا جا فلودا لے آؤ باہر سے, تو میں فلودا لینے چلا جاتا ہوں. تو ماں کا خادم ہونے کی وجہ سے مجھے تو بار بار جانا آنا رہتا ہے, تو کیا مجھے ہر وقت ماں سے اجازت لے لے کے گھر میں جانے کا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اجازت لو ماں سے. کیا تم یہ چاہتے ہو تمہاری ماں کو ننگی دیکھو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کو ننگی دیکھو؟ یعنی کبھی ہو سکتا ہے کہ ماں نے اپنا کپڑا بدلنے کے لیے تیاری کی ہو اور آپ بلا اجازت گھس گئے اور ماں کے ستر کے اعضا پر نظر پڑ گئی. کیا تمہیں یہ گوارا ہے اپنی ماں کے ستر کو دیکھو؟ صحابی کہنے لگے لا نہیں حضور, یہ تو مجھے گوارا نہیں, ماں کا ستر میں کیسے دیکھو؟ تو حضور نے فرمایا فاستأذن علیہا, تب تو تجھے ماں کے پاس جانے میں ہر وقت اجازت لینی چاہیے. تمام محارم کا یہ مسئلہ ہے, ماں ہو, بیٹی ہو, پھوپھی ہو, خالہ ہو, یہ محارم ہے. ہر محارم کے پاس یہ مسئلہ ہے کہ وہاں اجازت لے کر کے آدمی جاوے. جی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں میرا رات میں بھی جانا رہتا تھا اور میرا دن میں بھی جانا رہتا تھا, کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات میں بھی جاتا تھا اور میں دن میں بھی جاتا تھا. داماد ہے, حضور کے گھر میں بڑے ہوئے ہیں, حضور نے ان کی کفالت پرورش کی ہے, رات میں بھی دن میں جاتے تھے. لیکن جب میں رات میں حضور کے پاس جاتا تو تنحلہ لی, حضور میرے لیے کھانسی فرماتے. کیا مطلب؟ اجازت دینے کے لیے کھنکھار لیتے تھے. میں سمجھ جاتا تھا کہ حضور نے کھانسی کی, میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں, یہ علامت تھی گھر کے اندر داخل ہونے کی. اب دیکھو بعض روایت میں ایسا ہے خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں رات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر جاتا اور میں اجازت طلب کرتا, حضور کھانسی کھا لیتے تو میں واپس چلا جاتا. تو اس روایت سے پتہ چلتا کہ حضرت علی حضور کی کھانسی سن کر واپس چلے جاتے. یہ روایت کیا کہہ رہی کہ حضرت علی حضور کی کھانسی سن کر گھر میں جاتے تھے. دو الگ الگ روایت ہو گئی. کیا خلاصہ نکلا؟ یہ کھنکھارنا, کھانسی کھانا اجازت کی بھی دلیل تھی اور عدم اجازت کی بھی دلیل تھی, علامت تھی. اجازت کی بھی علامت, عدم اجازت کی بھی علامت. بس قرائن خارجی سے معلوم کر لینے کا, خارجی قرائن سے معلوم کر لینے کا کہ بھائی اجازت والی کھانسی ہے یا لوٹ کے واپس چلے جانے کے ارشاد کی کھانسی ہے. یہ خارجی قرائن سے معلوم کر لینے کا. جیسے کہ ہوں ہوں, ایک کسی نے آپ کو پوچھا یہ ہوں یعنی ہاں, اور اسی کو ہوں تو یہ تنبیہ کی دلیل ہو گئی. اس طرح کھانسی کے اندر اجازت کی اور عدم اجازت کی خارجی قرائن سے انداز لگا لینے کا. جی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو آدمی سلام سے شروعات نہ کرے نا تم اس کو اجازت مت دو, سلام سے شروعات نہ کرے اس کو تم اجازت مت دو. یعنی تمہارے یہاں آیا پھر بھی سلام نہیں کیا, اے آدمی اس لائق نہیں ہے کہ اس کو اجازت دی جاوے. یہ حدیث دلیل صریح ہے کہ کسی کے یہاں جا کر کے پہلے سلام کرو بعد میں اجازت طلب کرو. جی المصافحہ, صافحہ اس کے معنی آتے ہیں باہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا, آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ. صفحتن کہتے ہیں ہتھیلی کو, دو ہتھیلی ملی آپس کے اندر اس کو مصافحہ کہا جاتا ہے. کسی بھی چیز کے چوڑائی والے حصے کو صفحتن کہا جاتا ہے. تو یہ ہو گیا مصافحہ کا لغوی معنی, آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ کو ملانا اور ہتھیلی کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانا, چہرے کی چوڑائی کو بھی صفحتن سے تعبیر کیا جاتا ہے. مصافحہ کرنا دونوں ہاتھوں سے سنت ہے, دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا سنت ہے. لیکن مرد مرد سے مصافحہ کرے, عورت عورت سے مصافحہ کرے. پرائی عورتوں سے مصافحہ کرنا ممنوع ہے. ہاں اگر کوئی بالکل آخری درجے کی بڑھیا ہوئے کہ وہاں کسی طرح کی اشتہا کا دور دراز سے بھی خطرہ نہ ہوئے تو مصافحہ کرنا جائز ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں بعض قبائل میں تشریف لے جاتے تھے, جہاں آپ کی مدت رضاعت کا کچھ عرصہ گزرا تھا وہاں کی بڑی بوڑھی عورتوں سے آپ مصافحہ بھی فرمایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ میں بیمار ہو گئے, ایک بڑھیا کو آپ نے اجرت پر خادمہ بنا کر کے رکھا. وہ بڑھیا اماں حضرت عبداللہ ابن زبیر کے سر کے بال ٹھیک کیا کرتی تھی, پیر کو بھی دبا دیا کرتی تھی. اس لیے اس طرح بڑھیاؤں کے ساتھ یہ معاملے میں اجازت ہے. البتہ بے ریش لڑکا ہو, اور اس کے ساتھ مصافحہ کرنے کے اندر خواہش کا اندیشہ ہو تو اس کے ساتھ مصافحے سے احتیاط کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے نفسانی شہوت کے اندر مبتلا نہ ہو جاوے۔ کسی خاص موقع کے اوپر یا خاص تقریب کے اوپر مصافحے کو ضروری سمجھنا غیر شرعی بات ہے۔ خاص موقع، خاص تقریب پر مصافحے کو ضروری سمجھنا غیر شرعی امور میں سے ہیں۔ وقت کی تخصیص کر لینا مصافحے میں، یہ بھی غیر شرعی امور میں سے ہیں، بدعت میں سے ہیں۔ کہ بھائی مسجد میں نماز پڑھی تو سب نمازی لوگ امام صاحب سے مصافحہ کرو، نے آپس میں بھی مصافحہ کرو، یہ وقت کی تخصیص تم کہاں سے لائے؟ ہمارے یہاں تو عید کے دن کے مصافحے کے بارے میں بھی تخصیص کو پسند نہیں کیا گیا کہ بھائی یہ مصافحہ کائی کا، تو یہ غلط مصافحہ ہے۔ تو یہ ہے مصافحہ، اس کے اندر تخصیص جائز نہیں ہے۔ دوسرا لفظ ہے معانقہ، انک سے ہے، انک بابی مفاعلہ میں لے گئے تو اس کا معنی کریں گے گردن کو گردن سے لگانا، اس کو معانقہ کہا جاتا ہے۔ معانقہ کرنا جائز ہے جبکہ شہوت کا فتنہ نہ ہوئے، تو باقی یہ کہ معانقے کے اندر بھی اگر خطرات ہو تو پھر معانقہ نہ کرنا بہتر ہے۔ اگر شہوت کا اندیشہ ہو تو معانقہ کرنا ممنوع ہے۔ سامنے والے کے اعزاز اور اکرام میں معانقہ کرنا جائز ہے۔ سامنے والے کے بدن کے اوپر کپڑا نہ ہوئے، صرف ازار پہنی ہوئی ہوئے، ان لنگی پہنی ہوئی ہوئے، ایسے وقت پر بھی معانقے سے احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ اوپر کا بدن کھلا ہوا ہوگا، شہوت کا اندیشہ ہوگا۔ اور اگر مکمل کپڑا پہنا ہوا ہو تو پھر معانقہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح جن کی طرف دیکھنا حرام ہے ان کو ہاتھ لگانا، معانقہ کرنا، یہ بھی ممنوع کاموں کے اندر سے ہیں۔ تو یہ ہیں معانقہ۔ آگے اب اسی مصافحے اور معانقے سے جڑی ہوئی چیز ہے ہاتھ چومنا، جس کا رواج اس وقت پر عام ہوتا جا رہا ہے اور بہت سی جگہوں پر عام ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی عالم ہو، اللہ والے ہو، آپ جیسے متقی بزرگ آدمی ہو، تو ان کا ہاتھ بطور تبرک کے چومنا جائز ہے۔ نمبر دو، بعض جاہل لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کا مصافحہ کر کے اپنے ہاتھ کو چومتے ہیں۔ آپ دیکھنا، بعض جاہل لوگ مصافحہ کر کے یوں سینے پر ہاتھ لگاتے ہیں، یہ بدعت ہے، لا اصل لہ، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اللہ والا متقی آدمی ہو، بزرگ صفت ہو، اس کے چہرے پر پیشانی، اس کی پیشانی پر بوسہ دینا، یہ بھی جائز ہے۔ اپنی صغیر اولاد کو چومنا بھی جائز ہے۔